بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان اور ہندوستان کے ناظرین، آج سے خداوند عالم کی عبادت و بندگی کے مہینے، جو کہ خاص مہینہ یعنی ماہ مبارک رمضان کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس مناسبت سے ہم ان کی خدمت میں خاص طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یوں بالعموم دنیا کی دیگر ملکوں کے ہمارے ناظرین اور مسلمانوں نے کل سے ماہ مبارک رمضان کا آغاز کر دیا ہے. سب کو بہار قرآن ماہ مبارک رمضان بہت بہت مبارک ہو. دعا کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان تمام انسانیت اور خاص طور پر عالم اسلام کے لیے رحمت و برکت کا مہینہ قرار پائے، اور عالم اسلام میں جو ممالک ہو، جہاں جہاں بھی اس وقت جنگ و خوریزی کا بازار گرم ہے، وہاں پر امن قائم ہو اور مسلمان انتہائی سکون، آرام اور اطمینان کے ساتھ اس مبارک مہینے میں اپنے خداوند عالم کی بندگی اور اس کے حضور دعا و نیائش کر سکیں. بہرحال ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یمن سے متعلق جنیوا مذاکرات اور یمن پر سعودی جارحیت. اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 26 مارچ سے یمن کے نیت تھے مظلوم بے گناہ شہریوں پر سعودی عرب اور اس کے بعض اتحادی ملکوں کے جنگی طیاروں کے بم برسائے جا رہے ہیں، اور اب تک ہزاروں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. اسپتال اور مساجد کو بھی نہیں بخشا گیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار مسلمانوں کو بھی سعودی جارحیت کے تحت خاک و خون میں غلطیاں کرنے سے ذرا برابر بھی دریغ نہیں کیا گیا. اطلاعات ہیں کہ یمن کے مختلف علاقوں میں سعودی عرب کے جنگی طیاروں کی وحشیانہ بمباری جاری ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی بڑی تعداد میں روزہ دار مسلمان یمن کے سعودی جارحیت میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور آج جنوبی شہر ابین میں داعش کے دہشت گردوں نے ایک اسپتال کو نشانہ بنایا، اور اس میں بم کا دھماکہ کر کے دسیوں بے گناہ شہریوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا. دوسری طرف جنیوا میں اگرچہ مذاکرات 15 جون سے شروع ہو چکے ہیں، لیکن بہت سے مبصرین، یا یوں کہا جائے کہ بیشتر مبصرین کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ ان مذاکرات میں سعودی عرب کا اثر و رسوخ حاوی نظر آ رہا ہے، اس لیے اس کی کامیابی کا امکان بہت کم ہے. اور اگر مذاکرات میں کوئی سمجھوتا ہو بھی جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے اثر و رسوخ کے نتیجے میں اقوام متحدہ میں غالباً وہ توانائی نہیں ہو پائے گی کہ اس سمجھوتے کو نافذ العمل کر سکے. مذاکرات کا مقصد جو ہے وہ اس وقت ابتدائی مرحلے میں یہ ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی خواہ ماہ مبارک رمضان تک ہی کیوں نہ محدود ہو، برسر عمل آئے اور یمن کے مظلوم عوام کو انسان دوستانہ امداد کسی نہ کسی صورت سے پہنچ سکے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی جنگ بندی ہو، اور یمن میں جو محصور بے گناہ اور معصوم شہری ہیں ان تک کوئی انسان دوستانہ امداد پہنچ سکے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں. انصار اللہ اور یمنی جو وفود وہاں پر گیا ہے، ان کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں کسی حد تک پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات آج ختم ہونے والے تھے، اب ان کی مہلت بڑھا کر اتوار اور یا آئندہ پیر تک کر دی گئی ہے، اور یہ مذاکرات آئندہ 2-3 دن بھی جاری رہنے کی توقع ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کے درمیان یا دوران سعودی عرب کی جارحیت میں کسی حد تک کمی آتی ہے یا نہیں، اور یہ مذاکرات کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ بھی سوال ہے کہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس پر کس طرح سے عمل درآمد ہوگا، جو سمجھوتا ہوگا. کیا اقوام متحدہ یمن کے مظلوم شہریوں پر سعودی جارحیت، سعودی بمباری کو وقتی طور پر ہی صحیح رکوانے میں کامیاب ہو جائے گی. وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی, پہلے اسے دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں اور مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
یمن کے بحران کے سلسلے میں جنیوا میں مذاکرات جاری ہیں اور عمان کی کوششوں سے اب صورتحال یہ ہے کہ یمنی وفد بھی جنگ بندی کی امید کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. حالانکہ اقوام متحدہ کے ترجمان نے گزشتہ روز ہی بتایا تھا کہ جنیوا مذاکرات میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا. اور یمن کی مسلح افواج کے ترجمان غالب لقمان نے بھی کہا تھا کہ ان کے ملک نے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی سے اتفاق کیا ہے, مگر یمن سے موصولہ خبروں کے مطابق سعودی عرب نے کل یعنی جمعرات کو بھی بمباری کی اور یمن میں رمضان المبارک کے پہلے دن جمعے کو بمباری میں غیر قانونی اسلحے کا بھی استعمال کیا. لیکن پھر بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں یمن میں جنگ بندی پر عمل درآمد ہو جائے گا. جنیوا میں یمنی وفد کے ایک رکن نے کہا ہے کہ بعض مسائل میں پیش رفت ہوئی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی عمل میں آ جائے گی. حمزہ الحوثی نے بتایا کہ جمعرات کے روز تمام مسائل پر بات چیت ہوئی, تاہم بعض اصولی مسائل پر اتفاق رائے ہونا باقی ہے. خبروں کے مطابق جنیوا میں یمن کے بحران پر مذاکرات ہفتے کے روز بھی جاری رہ سکتے ہیں, اور اس سفیر کے مطابق مسئلے کا حل اس منصوبے کی وجہ سے نکل سکتا ہے جو یمنی وفد نے یمن کے معاملے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل ولد الشیخ احمد کے سامنے پیش کیا ہے. دراصل روس اور عوامی تحریک انصار اللہ کے نمائندوں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک حکومت کی تشکیل پر مبنی کوئی واضح سمجھوتا نہیں ہوتا, اس وقت تک عوامی سیکورٹی دستے عدن سے باہر نہیں نکلیں گے. رپورٹوں کے مطابق جنیوا مذاکرات اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے ہٹ کر ہو رہے ہیں, اور اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ریاض اور یمن کے وفود سے علیحدہ علیحدہ گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت عام مسائل پر مذاکرات جاری ہیں, اور رپورٹوں کے مطابق یمن اور سعودی عرب کے وفود کی اقامت گاہوں کے درمیان اسماعیل ولد الشیخ احمد کی آمد و رفت کافی بڑھ گئی ہے. لبنان کے الاخبار کے مطابق دونوں ملکوں کے وفود کو ملاقات کے طریقے پر اختلاف ہے, تاہم ایک مہینے کی جنگ بندی کے امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں اور جمعے کو کسی وقت بھی جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے جمعرات کو یمن میں فوری طور پر جنگ بندی, فوری امداد رسانی اور یمن کے محاصرے کے فوری خاتمے کا تو مطالبہ کیا, لیکن شہروں سے انصار اللہ اور فوجیوں کے انخلا کی کوئی بات نہیں کی. اس سفیر کے مطابق عمانی ذرائع نے بتایا ہے کہ سعودی عرب بھی اب یمن کے شہروں سے انصار اللہ کے اراکین اور فوجیوں کا حقیقی انخلا نہیں چاہتا, بلکہ وہ ایسا ظاہری انخلا چاہتا ہے جس سے اس کے لیے حملے روکنے کا عزت کے ساتھ جواز پیدا ہو جائے. یمن میں جنگ بندی کے لیے کوششیں ایسے حالات میں کی جا رہی ہیں کہ جب عالمی ادارے خوراک فاؤ نے یمن میں انسانی بحران کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے عوام کو خوراک, دواؤں اور ایندھن کی فوری فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے. خوراک کے عالمی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ مارچ 2015 سے اب تک سعودی جارحیت کے نتیجے میں بھوک کی شرح میں 17% کا اضافہ ہوا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت 1,30,00,000 یمنی عوام بھوک کا شکار ہیں, جن میں سے 60,00,000 ایسے افراد ہیں جنہیں شدید خوراک کی قلت کا سامنا ہے.
جی ناظرین, آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی. یمن کی صورتحال اور یمن کے عوام کی بے بسی اور ان کی افسوسناک صورتحال. چلتے ہیں اس وقت سیدھے لندن, جہاں پر اسکائپ پر موجود ہیں برصغیر کے امور کے اور خاص طور پر مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب. السلام علیکم جناب.
السلام ورحمۃ اللہ.
ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو مذاکرات 15 جون سے شروع ہوئے ہیں, اس کے بارے میں عام طور پر مغرب میں کیا کہا جا رہا ہے, آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ان کے بارے میں پہلے سے ہی یہاں کافی ایک طرح سے کوئی آپٹیمزم نہیں ہے, اس تعلق سے کہ جو پوزیشنز ہیں وہ ایسی ہیں, اور جو خصوصاً جب آپ نے دیکھا جس وقت مذاکرات شروع ہوئے اس روز انصار اللہ کا ڈیلیگیشن ہی وہاں پہنچ نہیں سکا. انہوں نے اقوام متحدہ کا پلین لیا، وہ قاہرہ پہنچے، وہاں سے ان کو واپس آنا پڑا اور سوئٹزرلینڈ نہیں آ پائے۔ تو اس طرح سے جو مسائل ہیں اور جو یہاں جو یعنی جو بیسک پارٹی جو سعودی سٹنس ہے، تو اس کے پیش نظر اس میں زیادہ امیدیں نہیں تھیں، لیکن ایک طرح سے اس میں جو امید کا ایک یعنی جس اینگل سے امید کی جا رہی تھی اور اب بھی ہے، وہ یہ تھی کہ یہ بہرحال ایک اس میں خارجی قوتیں، جیسے اس سے پہلے سعودی عرب نے لوگوں کو بلایا تھا اور جس میں یمنی ڈیلیگیشن نہیں گیا، انصار اللہ کا ڈیلیگیشن نہیں گیا اور بجا طور پر نہیں گیا، تو اس میں تو یہ ایک بات تھی کہ اقوام متحدہ تھا اور اس کا نمائندہ اور خارجی قوتیں اس میں شامل نہیں تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یمنی لوگ خود آپس میں مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں جو کہ نکالا جانا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اب بھی جو ہے اس سے امید کی جا سکتی ہے۔
جی، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر موجود ہیں سیاست امور کے ماہر ظفر نواز صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ ظفر نواز صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 3 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے سعودی عرب کی بمباری یمن کے بے گناہ شہریوں پر جاری ہے، سعودی عرب کیا حاصل کر سکا ہے اب تک 3 مہینے میں؟
میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کے جو ہدف تھا وہ اس کو نہیں ملا، اسی وجہ سے بمباری جاری ہے۔ اگر وہ حاصل کر سکتا تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک امن ہو جاتا، مگر اس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ سعودی عرب نے اس کو جو یمن میں جیسے جو اس کے بارڈر پہ انتشار پھیل رہا تھا، جو اس کے اندر آ سکتا تھا، وہ اس نے اس کو روکنے کے لیے شاید اس کی اگر اسٹریٹجی تھی تو اس میں وہ کامیاب ہوا ہے، مگر اس کی یہ اسٹریٹجی کہ جی کہ وہ یمن میں اپنی اس بمبارڈمنٹ سے کنٹرول کر سکا ہے تو وہ نہیں کر سکا، کیونکہ کرائسس اسی کی طرح چل رہا ہے اور اب ہمیں یونائٹڈ نیشن کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کرائسس کو ریزالو کیا جائے۔
پوچھنا چاہوں گا کہ 3 مہینے کی اس بمباری اور اس جارحیت کے بعد کیا اب سعودی عرب کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو، اقوام متحدہ بھی کہہ رہی ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بمباری روک دینی چاہیے، مطلب کیا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، مقصد کیا تھا اس کا؟
دیکھیں، میرے خیال میں دنیا تو کہہ رہی ہے پہلے دن سے ہی، مگر سعودی عرب کا ایک اپنا اسٹریٹجک امپیکٹ ہے اور اس نے دیکھنا ہے کہ اس کو اس سے کیا حاصل کرنا ہے اس بمبارڈمنٹ سے۔ اس کا پہلا تو یہ ہے کہ جو سول وار یمن میں ہے وہ اس کا دائرہ جو ہے یا وہ ہارزنٹی پرولیفریٹ نہ کرے، کیونکہ جو سعودی عرب کا 7 ایڈجسنٹ بارڈر ہے یا جو ہے وہاں پہ یہ انتشار آ سکتا ہے، لہذا اس کا اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، اس میں وہ سمجھتا ہے کہ جی کہ وہ اگر یہاں اس نے باغیوں کو یا اپنے مخالف فورسز کو یمن کے اندر روکنا ہے یا ان کو اپنے بارڈرز کے کراس کر کے اندر آنے دینا ہے اور اس کو وہاں پہ فائٹ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ پالیسی چلا رہا ہے۔ یہ درست بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن بھی کہہ رہی ہے، باقی سب لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیز کا جو حل ہے وہ ڈائلاگ میں ہے۔
جی، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں اس وقت کراچی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں محمد مسلم صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ مسلم صاحب، ابھی ظفر نواز صاحب کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی کوشش یہ ہے کہ یمن کے اندر جو چیز ہو رہی ہے، یا جس طریقے سے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ مختلف گروہ سول وار میں الجھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کا دائرہ سعودی عرب تک نہ پہنچ پائے، کیا سول وار کے دوران، اگرچہ سول وار نہیں تھی، وہاں تو انقلاب، عوام نے انقلاب کیا تھا ڈکٹیٹر کے خلاف اور ایک ایسی حکومت کے خلاف جو عوام کے مطالبات نہیں مان رہی تھی، ایندھن کے مسائل پر معاملہ شروع ہوا ستمبر کے مہینے میں، پھر سمجھوتا بھی ہوا اور اس کے بعد منصور ہادی نے کہا ہم سارے مطالبات عوام کے مانیں گے، تو یہ تو عوام کی تحریک تھی، تو کیا اسے باغی کہا جائے یا بغاوت کا نام دیا جائے یا سول وار کہا جائے؟ فرض کر لیا جائے سعودی عرب اسے سول وار ہی کہتا ہے، تو کیا اس انقلاب کے دوران ایک بھی پتھر سعودی عرب کی سرحد کے اس پار پھینکے گئے کہ جو سعودی عرب کو اتنی تشویش لاحق ہو گئی اور اس نے بمباری کرنا شروع کر دی اور بے گناہ شہریوں کو، جس میں بوڑھے بچے اور خواتین ہیں، ان کو نشانہ بنا رہا، کیا یہی لوگ باغی ہیں؟
وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ یمنیوں کا اپنی قوت منوانے کے لیے، اپنے پوائنٹ آف ایجنڈے کو حکومت تک پہنچانے کے لیے ایجیٹیشنز تھے، ان کے مظاہرے تھے، اپنے حقوق کے لیے وہ سڑکوں پر آئے ہوئے تھے. اس میں سعودی عرب کا مفاد نہیں تھا. سعودی عرب جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ اس وار کا حصہ بنا، اور بلا وجہ ہی اس نے جو ہے وہ یہاں دخل اندازی کی. اس کا قطن کوئی تعلق نہیں تھا. 3500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جس کو وہ یمنی باغی طے کر کے سعودی عرب تک پہنچتے، ایسا ممکن نہیں تھا. وہ ویسے ہی بیچارے استحصال کا شکار تھے صدیوں سے. اب وہ جب اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے تو سعودی جو ہے وہ خدائی فوجدار بن کر جو ہے وہ بیچ میں کوت پڑے. اس میں اصل جو سعودی عرب کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جو نام نہاد اس کی بنائی ہوئی اسلامی تنظیمیں ہیں، القاعدہ اور داعش، جن کو درپردہ وہ امریکہ اور یہودیوں کی مدد سے سپورٹ کرتا ہے، ان کو ٹھکانے چاہیے تھے. سوریا اور عراق کے اندر جو ہے وہ تباہ اور بربادی کا شکار تھے، ان کو وہاں ٹھکانے چاہیے تھے. یمن میں اس نے ان کو ٹھکانے فراہم کرنا شروع کر دیے، جس کا منہ بولتا ثبوت آج اور کل یمن میں ہونے والے دھماکے ہیں جو مساجد میں ہوئے، جس کے بعد داعش اور القاعدہ نے وہ ذمہ داریاں قبول کی ہیں. تو یہ بات تو پہلے دن سے جو ہے وہ مبصرین کہہ رہے تھے، جو تجزیہ نگار تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے، اور یہ بات آج جو ہے وہ اظہر المن شمس ہو گئی، آشکار ہو گئی کہ جو سعودی عرب کا ایجنڈا تھا وہ بے نقاب ہو گیا. اس کو داعش اور القاعدہ کو ٹھکانے پہنچانے تھے، وہ اس کے لیے جو ہے یہ جنگ میں بلا وجہ کودا. اور کون سی وہ اسلام کی خدمت یا دین کی خدمت کر رہے ہیں، بے گناہ اور نیت شہریوں، معصوم بچوں اور عورتوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اسپتالوں پہ، کالجوں پہ، اسکولوں میں، مساجد میں جا کر بمباریاں کر رہے ہیں، رمضان کے مہینوں میں تراویوں کے اوپر، نمازوں کے اوپر، جمعے کے اجتماعات میں بمباریاں ہو رہی ہیں. یہ کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ کون سا جو ہے وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ اصل مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کر رہے ہیں. یہ جنیوا میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مصر جب یہ وفد پہنچا ہے تو اس کو مصر سے اجازت نہیں دی، صرف سعودی انفلیشن کی وجہ سے، ایفیلیشن کی وجہ سے. اب سعودی ایفیلیشن اتنا پاورفل ہے کہ وہ جنیوا مذاکرات کے اوپر پورا اثر کر رہا ہے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو او آئی سی ہے، اسلامی تنظیم ہے اسلامی کنٹریز کی، وہ بالکل خاموش ہے. وہ اس معاملے پہ سعودی عرب کو بالکل کنڈیم نہیں کر رہی ہے، کیونکہ سب کے مفادات امریکہ سے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے امریکی پٹھو ہیں اور امریکہ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. اور یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ اسلام کی اور دین کی خدمت یا اپنے بارڈر کو بچانے کا نام دے کر جو ہے وہ نیت معصوم اور بے گناہ شہریوں کو مارا جا رہا ہے. قطن ایسا نہیں تھا. سعودی عرب بالکل جو ہے وہ اس کو فل فال چاہیے کہ اپنی فوجوں کو وہاں سے واپس بلائے، رمضان کا احترام کرے، بمباری کو ختم کرے فوری طور پہ. جنگ بندی کے یہ معاہدے اور یہ مذاکرات کیا چیزیں، ایک سیکنڈ لگنا ہے جی، ان کا حق ہے ان کو دینے. میرے گھر کے اوپر باہر سے ایک آدمی آ کر کیوں قبضہ کر لیتا ہے؟ میرا حق ہے، میرا گھر ہے، میں جیسے چاہے چلاؤں. یہ یمنی حوثی ان کا گھر ہے، وہ جیسے چاہیں وہاں اپنے حقوق کو استعمال کریں، اپنے ریسورسز کو استعمال کریں، ان کا حق بنتا ہے. سعودی شہریوں کو میں جا کر ڈکٹیٹ کیوں کروں، یا سعودی شہری یمنیوں کو کیوں کرے؟ یہ بالکل سعودی عرب کی غلط پالیسی ہے، اور اس کو اس بارے میں جو ہے وہ سوچنا پڑے گا فل فور، اور فوری طور پہ جنگ بندی پر عمل کرے. جی
بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا. ڈاکٹر اندرابی صاحب، آپ سے میں یہ ابھی جنیوا مذاکرات کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور ابھی مسلم صاحب نے بھی کراچی سے اشارہ کیا کہ یہ مذاکرات اگرچہ ہو رہے ہیں، اور ابھی کل تک کی بات ہے کہ جو یمنی وفد تھا وہ مطمئن نہیں تھا، اور اس کو کافی اعتراض تھے خود اقوام متحدہ کے رویے پر، لیکن ابھی اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ اس میں کسی حد تک پیش رفت ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ضمانت ہے اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے کہ اس سمجھوتے پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ چونکہ سعودی عرب نے خود اپنی اعلان کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، کبھی 5 روزہ، کبھی 8 روزہ، کبھی 3 روزہ، اور ایک دن بھی اس نے جو ہے وہ بمباری نہیں روکی یمن پر. تو اب اگر اقوام متحدہ کے ذریعے بھی جنگ بندی ہو جاتی ہے تو کیا ضمانت ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو؟
دیکھیں، انصار اللہ کے لیڈر جو عبد المالک ہوتی صاحب ہیں، انہوں نے اس مارچ میں جب سٹرائک شروع ہوئی تو اس کے بعد ہی انہوں نے جو تقریر فرمائی، اس میں انہوں نے کہا کہ اصل مقصد جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ یہاں پہ اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یمن کے لوگ اپنے یمن کی خود مختاری کے خلاف ہے، وہ वो नहीं चाहते कि यमन के लोग अपने अंदाज की हुकूमत बनाएं और अपनी पॉलिसियां बनाएं, बल्कि वो एक हेजमनी चाहता है, एक चौधराहट चाहता है। अब ये चौधराहट का मसला जो है ये एक आलमी फतूर है और इस वक्त अमेरिका इस फतूर में मुब्तला था, लेकिन अमेरिका उतना ओवर स्ट्रेच हुआ है, वो उतना दुनिया के हर कोने में जब भी कुछ हो तो लोग कहते हैं भाई अमेरिका को जाना चाहिए, लीबिया था तो वहां जाना चाहिए। अब अमेरिका ने इन लोगों को, आल सऊद को और इसकी लीडरशिप को, जो ये किंग अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद जो वहां पर लोग आ गए, उनको कुछ इस तरह से उन्होंने समझाया है कि आप तो बहुत बड़ी सल्तनत हैं, बड़े रिसोर्सेज हैं आपके, आप तो इतनी खरीदारी करते हैं, डिफेंस थर्ड नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर है दुनिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर के एतबार से सऊदी किंगडम, और आपको सबसे बड़ा ताज जो आपके सर पर है वो खादमुल हरबैन का है, तो आप एक सुपर पावर हैं, तो आप इसको एक्सप्लॉइट करें और आप एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। तो ये नशा चढ़ गया है इस वक्त आल सऊद पर, और यही सारा मसला है। और ये जो हमारे जफर साहब बात कर रहे थे कि उनके उनके बॉर्डर पे शर डेवलप हो रहा था, तो असल मसला ये है कि अगर आप इसी लॉजिक पर काम करना शुरू करें, ये लॉजिक जो जॉर्ज बुश का था, जॉर्ज बुश दो जो है ये उसका लॉजिक था, उसी के बाद ये शुरू हुआ कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स की जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको खतरा है, इससे पहले कि वो खतरा नमूदार हो आप पहले ही उसको ख़त्म करें। अगर इस लॉजिक को माना जाए तो ये बहुत डेंजरस लॉजिक है। जफर साहब जहाँ पे खुद बैठे हैं, अगर उनके हमसाए इंडिया जो है, अगर वो ये कहे कि मुझे खतरा लाहक है पाकिस्तान से कहीं पर और पाकिस्तान पर चढ़ बैठे, तो ये क्या करेंगे? ये बहुत ही गैर अखलाकी लॉजिक है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। जिस वक्त आल सऊद ने, सऊदी किंगडम ने स्ट्राइक्स शुरू की मार्च में, उस वक्त यहाँ उनकी सरहद पर कुछ नहीं हो रहा था, ये लोग अदन की तरफ आ रहे थे, इनको सना तो ऑलरेडी अंसारुल्लाह की वहां पे हुकूमत भी कायम हुई थी, अच्छी हुकूमत, और वो अब अदन की तरफ जा रहे थे, और अदन और सऊदी अरब का तो कोई मेल ही नहीं है, वो तो अपोजिट डायरेक्शन है। तो उस वक्त क्यों स्ट्राइक फ्री, ये इसलिए इसके साथ उसको जोड़ना ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं आपकी, आप जो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं उसके जवाब में आपसे कहूंगा कि ये बहुत ही इसमें यानी अगर कोई वादा हो भी जाता है तो ये मसला है कि सऊदी अरब का जो ओवरऑल जो उनका मकसद है वो अपनी हेजमनी कायम रखना चाहते हैं, और लेकिन यमन में अगर अभी कोई वादा होता है तो फिर उसको यानी उसका उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यकीनन वो भी एक बहुत माइश मरहला होगा।
जी बहुत शुक्रिया आपका। ज़फ़र नवाज़ साहब, जो जनेवा से इत्तला आ रही है ये कि सऊदी अरब की एक कोशिश ये है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो सकें, और जैसे कि अभी आपने हमारे मेहमानों से सुना कि जब यमन का वफद जनेवा जा रहा था तो मिस्र से उसको लौटा दिया गया, और इतनी ताखीर की गई कि बान की मून जनेवा से वापस लौट गए न्यूयॉर्क के लिए या उनको जहाँ जाना था, और काफ़ी हद तक जो है उसमें बदमजगी हुई और मुज़ाकरात शुरू हो गए और यमन का वफद नहीं पहुँच सका। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्यों सऊदी हुकूमत ये चाहती है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो पाए?
देखिए, ये तो आपका अपना पर्सपेक्टिव है, आपके दोनों मेहमानों ने भी बड़ा मेरे पर्सपेक्टिव पे एक उन्होंने अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया, मैं उसकी बड़ा एहतराम करता हूँ। मगर यहाँ पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जो अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला बनी थी वो सऊदीया में जो अलकायदा पढ़ रही थी और यमन में वो मिल के बनी थी, जिसने बाद में सऊदीया के इंटीरियर मिनिस्टर पर हमला भी किया। ये बात अलहदा है कि इस वक्त जो वहाँ पर हो रहा है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ये अरेबियन गल्फ है या पर्शियन गल्फ है या जिसको आप मिडल ईस्ट से लिंक करके ये जो एरिया बन रहा है, यहाँ पे चौधराहट के लिए मुख्तलिफ हमारे जो मुसलमान भाई ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अरब लीग बनी हुई है और दूसरी तरफ ईरान की फोर्सेस आ जाती हैं और इमदाद मिलती है, और उसके अंदर अगर हम सिर्फ सऊदीया को ब्लेम करेंगे तो हमें दूसरों को भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि दुनिया में ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि अगर आपके नेबर आउट में کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ریلیجیس پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اس کا امپیکٹ آپ پہ ہوتا ہے. اگر وہ میرے دوست کہتے ہیں کہ اورسیز کا اپنا ہے, پھر تو پریزیڈنٹ ہادی کا بھی اپنا ملک تھا, تو اس کو جب وہاں سے جب جنوری میں جب ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو رہی تھی اس کو جو سبوٹاج کیا گیا تو اس کے بعد یہ کرائسس آیا. اس کے باوجود میرا یہ کوئی حق نہیں ہے کسی کو کہنا ہے, میں ضرور کہوں گا کہ جن کا اپنا ملک ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنائیں اور باقی طاقتوں کو ان وہاں پہ ریفرین کرنا چاہیے. جو آپ کا سوال ہے کہ جنیوا میں, دیکھیں جنیوا میں ایک پارٹی پہنچی نہیں ہے, دوسری پارٹی وہاں پہ بیٹھی ہے, اور اس وقت ہم جو دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کا رول, تو وہ تو آپ کو اور مجھے بھی معلوم ہے اور میرے ساتھی بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ جو وہاں پہ جنیوا میں یا یونائٹڈ نیشن کا جو رول ہے وہ کوئی اتنا ان کرائسس کو ریزالو کرنے میں اچھا نہیں ہے, اسپیشلی مسلم ورلڈ کے اندر جہاں جہاں بھی کرائسس ہوتا ہے, تو ہمیں ریالٹی سے بھاگنا نہیں چاہیے. تو لہذا مجھے یہ نہیں معلوم کہ سعودی عرب کا کیا, میں تو ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ دیکھوں گا کہ میرے نیبرہڈ میں کوئی انتشار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو باقی میں اپنے دوست کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں جب انتشار ہوا تو ہم سب سے بڑے سفرر ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس انتشار کا ہمیں کیا ملا. اور اسی طرح 80s میں بھی ہم نے مجاہدین کی جب امداد کی تھی تو اس کا ایک اپنا پرسپیکٹو تھا. تو لہٰذا یہ ہر ملک کی اپنی چوائس ہوتی ہے, اپنی اس کے مطابق ہوتا ہے, تو ہم لوگ تو صرف انالائز کر سکتے ہیں.
جی زبان نواز صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ میرا اپنا سوال ہے, آپ کے جو دو اور مہمان تھے ان سے میں یا ان کا جواب میں آپ کو نہیں دے رہا. مصر میں جب مرسی کی حکومت آئی اور جب مرسی کا تختہ پلٹا گیا تو پھر سعودی عرب کو اس وقت اتنی خوشی کیوں ہوئی؟ وہاں تو مصر کی حکومت سے تو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا, وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی تھی کہ وہاں سے سعودی عرب کو یا سعودی عرب کے بارڈر کو کوئی نقصان پہنچے.
یہ سوال تو آپ کسی سعودی سے پوچھیں, میں تو سعودی عرب کا کوئی سپوکس پرسن نہیں ہوں. مجھے تو آپ نے ایز اے اینالسٹ میرے سے آبزرویشن لی ہے, میں نے اپنی آبزرویشن دے دی ہے. یہ جو سوال ہے کہ جی کہ آیا ایجپٹ میں ان کو کیا تھا, اگر آپ ہسٹریز میں دیکھیں تو یمن کا کرائسس پہلا جو 60s میں تھا اس میں سعودیز اور ایجپشن نے وہاں مل کے اپنی چودراہٹ جمانے کی کوشش میں مصر کو یہ ایجپٹ یمن میں کرائسس کریٹ کیا تھا. تو لہٰذا یہ تو ایک پریئر پالیٹک اور پاور پالیٹکس ہے. جو آپ اس طرح کا جو ڈائریکٹ سوال ہے تو آپ کسی سعودی کو بلا کے پوچھیں, ہمارے سے تو آپ انالیسز لے سکتے ہیں.
جی جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. مسلم صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو صورتحال ہے 3 مہینہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد, اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ مثلا کس حد تک سعودی عرب آگے جائے گا؟ شروع میں تو یہ کہا جا رہا تھا شاید ایک ہفتے میں وہ بمباری اس کی ختم ہو جائے گی, اس کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے, لیکن نہ صرف یہ کہ اس کو مقاصد حاصل نہیں ہو سکے جیسے کہ مبسین کا کہنا ہے, بلکہ اب زمینی جنگ بھی شروع ہو گئی ہے. تو اب جب یہ زمینی جنگ شروع ہو گئی تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے, خود سعودی عرب کی بھی اور یمن کی بھی؟
سعودی عرب تو اصل میں اس جنگ میں آ کر پھنس گیا ہے. اب وہ اپنی ذلت اور اپنی شرمندگی کو چھپا رہا ہے اور مزید دلدل میں دھستا جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت اس کے لیے سب سے اچھا موقع یہ جنیوا مذاکرات ہیں. وہ ان کو کامیاب کروائے, امن جو ہے وہاں معاہدہ کرے, ایک عبوری حکومت قائم کرے جو ایک مدتی عرصہ اور پیریڈ دیا جائے جس کے اندر جو ہے وہاں پر فری اینڈ فیئر جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں, اور جو بھی جیتتا ہے اس کی جو ہے وہ وہاں پہ گورنمنٹ دی جائے, اقتدار عوام کو حوالے کیا جائے, اور سعودی عرب جو ہے وہ عزت سے اس علاقے سے اس خطے سے باہر چلا جائے. یہی ایک واحد حل ہے اس صورتحال سے, عزت سے سعودی عرب کا باہر جانے کا. رہ گیا سوال کہ اگر سعودی عرب اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹا رہا اور اس میں وہ بمباری کرتا رہا, جنگ بندی کے جو ہے وہ معاہدے کو سبوتاز کرتا رہا, اور اسپتالوں پر, عبادت گاہوں پر, گھروں پر, معصوم شہریوں پر, بچوں پر جو ہے وہ خوراک کے, تعلیم کے, عبادت کے دروازے بند کرتا رہا, تو پھر اس جنگ کا انجام جو ہے وہ ایک بھیانک نکلنے والا ہے, جو یہ آہستہ آہستہ پھیلتی جائے گی. جو عنایت صاحب نے ابھی بات کی کہ کل انڈیا بھی جو ہے وہ کہے مجھے پاکستان سے خطرہ ہے اور پاکستان پہ حملہ کر دے, پرسوں جو ہے وہ کوئی اور ملک کسی اور پہ حملہ کر دے, اس کے بعد چوتھے دن کوئی اور ملک کسی اور پہ حملہ کرے, یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایک دنیا جو ہے وہ نا ختم ہونے والی جنگ کی طرف جھونک دی جائے گی. تو یہ جو ہے اس سلسلے کو فی الفور جو ہے روکنا چاہیے. اقوام متحدہ ایک ڈمی ادارہ ہے. ہاں مسلمانوں کی جو تنظیم ہے وہ اس وقت سو رہی ہے, اس کو چاہیے تھا وہ کردار ادا کرتی, وہ آگے آتی. جنیوا مذاکرات یا اقوام متحدہ کی بات بعد میں آتی, پہلے اسلامی تنظیمیں اپنے مسلمان بھائی اپنے مسلمان ملکوں کے لیے جو ہے وہ آگے آئیں, وہ کام کریں. سعودی عرب کون ہوتا ہے بھائی, کسی کی جگ میں کودنے والا, بمباری کرنے والا. ایک کروڑ ساٹھ لاکھ افراد بھوک اور غذا کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں, جس میں سے ساٹھ لاکھ افراد ایسے ہیں جو موت کے دانے پہ کھڑے ہوئے. بچے جو ہے وہ خشک دودھ دواؤں کے لیے جو ہے وہ محتاج ہو رہے ہیں, تعلیم کے دروازے ان پہ بند ہو گئے ہیں, عبادت ان پہ بند ہو رہی ہے. یہ کیا مطلب دنیا کو پیش کر رہا ہے سعودی عرب؟ یہ کون سے خادمین حرمین شریفین ہیں جو دین کی اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ایسی خدمت رسول نے بتائیے؟ کیا جن کے ہم تابعین ہیں وہ ایسے ہی کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ جو یہ خادمین حرمین جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں؟ یہ کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں مسلمانوں سے؟ مسلمانوں کا خون مسلمانوں سے باہر ہیں اور امریکہ سے جو ہے وہ اپنی نیازیں سمیٹ رہے ہیں, امریکہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں, یہودیوں سے جو ہے وہ اپنے تعلقات استوار کر رہے ہیں. اسرائیل پہ کیوں نہیں جنگ کرتا سعودی عرب؟ لے جائے 10-12 طیارے اور جا کر جو ہے وہ بمباری کر دے اسرائیل کے اوپر, کیوں نہیں کرتا؟ ڈلتا ہے امریکہ سے, اسرائیل سے. کلسٹر بم تک جو ہے وہ اس نے الحجہ نامی علاقے میں جو ہے وہ کل برسائیں. تو کیا کر رہا ہے؟ سعودی عرب کو چاہیے کہ فل فال جو ہے جنگ بندی کرے, الیکشن کروائے, عبوری حکومت قائم کروا کر اور عزت کے ساتھ اس خطے سے باہر آ جائے. یہی اس مسئلے کا واحد حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے.
ظفر نواز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز ایک تجزیہ نگار یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟
دیکھیں, ان مذاکرات سے میں یہ سمجھوں گا کہ ایک امید پیدا ہوئی ہے. امید اس طرح میں پیدا ہوئی ہے کہ ایک جگہ پہ یہ یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ ایشو اٹھا, پھر اب میڈیا میں بھی آ رہا ہے, اور اس کے اندر اگر حوثی کے ریپرزنٹیٹیو آ جاتے ہیں تو زیادہ امید بحال ہو جائے گی, کیونکہ سارے سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پہ آ جائیں گے. اس کے ساتھ ایک ہمیں یہ بھی امید پیدا ہوئی جو کہ عوام متحدہ نے کہا کہ یمن میں فوڈ کرائسز ہے اور فوڈ کرائسز کے ساتھ دواؤں کا کرائسز ہے, تو اس طرح کے جب مذاکرات شروع ہوں گے تو ایک امید ہوگی کہ یہ کرائسز ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی حل ہوگا اور وہاں پہ یمن کا کوئی اپنا کانسٹیٹیوشن آئے گا. یمن کی دونوں پارٹیاں اور تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک اپنا لائحہ تیار کر کے آگے آئیں گی. جو باہر کی فورسز ہیں, جہاں پہ میرے دوست ایک طرف ہم سعودیہ کا ذکر کرتے ہیں, دوسری طرف یہاں پریس کو جب ریویو کرتے ہیں ایران کا ذکر آتا ہے, تو یہ جو دونوں باہر کے ایکٹر ہیں وہ آؤٹ ہوں گے گریجولی, تو وہاں پہ یمن میں ایک امن کی لہر آئے گی اور وہاں پہ کچھ سکون آئے گا. تو لہذا میں تو پر امید ہوں ان مذاکرات سے. ظاہری بات ہے جب بھی اس طرح کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو وہ ان کے شروع میں کافی ان میں یہ پرابلمز آتی ہیں کہ ایک پارٹی کچھ نہیں مان رہی ہوتی, دوسری پارٹی مان رہی ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جی کہ جہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ میرے ملک سے جب انڈیا کو خطرہ ہوتا ہے تو انڈیا بھی کرتا ہے, جب انڈیا باقی ملک بھی کرتے ہیں, جہاں بھی کسی کے پاس پاور ہے وہ اپنے نیبرہڈ میں اگر اس کے اوپر خطرہ وہاں سے آتا ہے تو ہوتا ہے. یہ ڈرون اٹیکس ہمارے پہ روز ہوتے ہیں, ہم بہت اس کا پروٹیسٹ کرتے ہیں. ابھی یمن میں بھی ڈرون اٹیک ہوا ہے, تو یہ تو ہر ملک جو ہے اپنی سیکیورٹی اور سوورنٹی کے لیے مختلف طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں, اور اس وقت اس طرح ملٹری اسٹریٹجی آپریٹ ہوتی ہے. ہاں اس سے خون بہتا ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے, مگر ملک اس طرح نہیں سوچتے جس طرح میں اور میرے دوست سوچ رہے ہیں.
جی ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب, آپ نے ظفر نواز صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ یمن میں جو باہری قوتیں ہیں وہ باہر آئیں گی سعودی عرب, اور پھر انہوں نے ایران کا نام لیا, تو کیا جس طرح سے سعودی عرب دخیل ہے ایران کا بھی کوئی اس میں کردار ہے؟ جس طرح سے 3 مہینے سے سعودی عرب کی بمباری ہو رہی ہے یمن پر, کیا ایران نے بھی کوئی پتھر پھینکا؟
دیکھیں یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. میں پاکستان کی جو وہاں پہ جو نیریٹو ہے اس سے اچھی طرح واقف ہوں. وہاں یہ چیز جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اصل معاملہ سعودی کا ہوتا ہے لیکن بیلنس کرنے کے لیے ایران کا نام بھی لیا جاتا ہے, لیکن کسی رائے یا کسی پریفرنس کے بغیر اگر معروضی حقائق کو دیکھا جائے تو ایران کو کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہ الگ بات ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب جو برپا ہوا 79 میں, اس کے عالمی اثرات ہوئے. آپ مجھے بتائیں دنیا کی کون سی جگہ ہے جہاں پہ لوگ اس سے متاثر نہیں ہوئے؟ بہت ہی اچھے نفوس دنیا کے، انہوں نے اس سے امپیکٹ لیا، اس سے متحرک ہوئے وہ. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایران کا عمل دخل ہے. اسی طرح حزب اللہ جو ہے لبنان میں، عراق میں، ہر جگہ. اسی طرح یہ جو ہوتی موومنٹ ہے یہ بھی ایران سے متاثر ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ایران نے مداخلت کی ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے ایئر اسٹرائکس کا، میں کہتا ہوں کہ اس پر، یہ ہم اس مبارک مہینے میں بات کر رہے ہیں، اس پر کوئی بھی سمپتھی نہیں ہونی چاہیے. میں اپنے ظفر بھائی سے یہ گزارش کروں گا. اب دیکھیے پاکستان میں جو ثانیہ ہوا اس پشاور میں، جہاں پہ چھوٹے، اور یہ معلوم تھا کہ یہ آپریشن افغانستان سے ڈائریکٹ ہوا، اس کی بالکل چاہتیں تھی. تو ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے پلینز بھیجتا اور مولوی فضل اللہ کو جو ہے وہ، حالانکہ وہ بالکل ایسا نہیں تھا کہ خطرہ تھا، بلکہ خطرہ نمودار ہوا تھا، خطرہ ظاہر ہوا تھا، اور یعنی جو ہونا تھا وہ ہوا تھا. تو لیکن پھر بھی پاکستان نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر کوئی سیکورٹی نہیں رہتی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دو بدو جنگ ہے، یہ جو فوجیں بھیجنا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ آسمان سے گولے برسائیں. اس لیے کہ جب آپ آسمان سے گولے برساتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کون کون مرتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہسپتالوں پر، بچوں پر، عورتوں پر. تو ہم جو مسلمان، اور ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے عدل کی تاکید کی ہے، ہمیں بالکل اس پہ جو ہے وہ ایسا ہی موقف اپنانا چاہیے جس طرح جب جارج بش نے عراق پر حملہ کیا. ہمیں، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیوں اتنا، ہماری ریزرویشنز کیوں ہوتی ہیں. اب رہا یہ کہ اب آل سعود کو، سعودی کنگڈم کو وہاں سے خطرہ تھا، خطرہ ان کو وہاں سے نہیں ہے، خطرہ ان کو اپنے اندر سے ہے. وہ کب تک بادشاہت کریں گے؟ یہ بادشاہت تو قبل از اسلام ہے، یہ تو اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ بھی موروثی بادشاہت. اور اس تمدن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس سپرٹ کے خلاف بھی ہے یہ. اس وقت کہاں بادشاہی کا دور ہے؟ ان کو جانا تو جانا ہی ہے، یہ طے ہے، ان کو ختم ہونا ہے. لہذا ان کو یمن سے کہاں خطرہ، ان کو اندرون سے خطرہ ہے. اور آپ دیکھیں گے، میں بھی بات کر رہا ہوں، آپ بھی وہی ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ خود بخود یہ ٹولہ جو ہے، اس کی بساط لپیٹی جائے گی آل سعود کی جو کنگڈم ہے. تو لہذا یہ سارا سینس لیس ہے. اور میں آپ کو آخر میں بتاؤں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب سعودی کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، یہ ایک جنرل ایک تجزیہ ہے کہ انہوں نے جب جہاز بھیجے مارچ میں، جب انہوں نے شروع کیا، ان کے پاس کوئی گیم پلان نہیں تھا، کوئی باضابطہ کوئی سٹرکچرڈ، کوئی کہ اگر ایسا ہوا، اگر یہ آپشن نہیں تو یہ آپشن، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. ایک فطوری، ایک بالکل پاگل حرکت انہوں نے کی. اور اب یہ پریشان ہیں کہ اب کریں گے کیا. اور یہ، یعنی میں اس سے پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ ہاتھی پہ چڑھ گئے ہیں، اب کیسے اتریں گے نہیں، گریں گے اور اپنی پسلیاں توڑیں گے.
بہت شکریہ محمد مسلم صاحب. میرے پاس وقت بہت کم بچا ہے، 2 سے 2.5 منٹ کا وقت. جیسا کہ ابھی نایت اللہ اندرابی صاحب نے بتایا کہ ظاہر ہے کہ اب اس کے پاس، اور خود ظفر نواز صاحب نے بھی شروع گفتگو میں کہا تھا کہ سعودی عرب کو اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنا طول کھینچے گا، اور وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکا. تو جب اپنا مقصد بھی حاصل نہیں کر سکا اور جنگ اتنی طولانی ہوتی جا رہی، بتایا جنگ تو نہیں ہے، یہ جارحیت ہے، ظاہر بے گناہ شہریوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، وحشیانہ جارحیت ہے. تو اب سعودی عرب کے پاس کیا رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک طرف سے مذاکرات کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف سے یمن میں اس کو کچھ حاصل بھی نہیں ہو پا رہا. تو کیا ہے اس کے پاس رائے حل، کیسے نکلے گا اس بحران سے وہ؟
دیکھیں، میں پہلے بھی جو ہے عرض کر چکا ہوں کہ سعودی عرب کے پاس نکلنے کا واحد حل صرف یہی ہے کہ وہ جو ہے امن مذاکرات میں پراپر شریک ہو، ان امن مذاکرات کو احسن طریقے سے انجام دے، فل فور وہاں پہ جنگ بندی کرے، جارحیت اپنی بند کرے، جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کو فل فور روکے، حملے بند کرے، زمینی حملے بند کرے، جیٹ طیاروں کے ذریعے جو بمباری کر رہا ہے ان کو بمباری کو بند کرے، راستوں کو کھولے تاکہ وہاں کے بے گناہ معصوم شہری، بچے، عورتیں، بوڑھے، زخمی، جوان، مرد، وہ لوگ جو بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، ان کو جو لوگ امداد دینے کے منتظر ہیں، وہ اس بابرکت مہینے میں ان کو امداد پہنچائیں اور وہ بھوک اور افلاس سے مرنے سے بچیں. ابھی تو ہم یہی رو رہے ہیں نا کہ وہاں بم گر گیا 30 آدمی مر گئے, وہاں بم پھٹ گیا 40 آدمی مر گئے, وہاں فائرنگ ہو گئی اتنے لوگ مر گئے. یہ جو بھوک سے اور غربت سے ابھی لوگ فاقوں سے جو لوگ مرنے لگیں گے تو اس کا خون کس کی گردن پہ ہوگا؟ یہ سارا کے سارا خون سعودی فرما رماؤں کی گردن پہ, جو اپنے آپ کو نام نیاد خادمین حرمین شریفین کہلاتے ہیں. ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ یہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے. امن مذاکرات کو کامیاب کریں, عبوری حکومت قائم کریں, ایک مدت دیں 90 دن کی جس کے اندر وہاں پر فیئر اینڈ فری اقوام متحدہ کی نگرانی میں الیکشن کرائے جائیں. اور حکومت
بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال یہ ایک خطرناک کھیل تھا جو سعودی عرب نے شروع کیا ہے, بلکہ ہے, اور اگر جلد ہوش کے ناخن نہ لیے یمن پر حملہ کرنے والے ملکوں نے, تو ظاہر ہے کہ اس جنگ کا دائرہ اور بھی پھیل سکتا ہے اور اس کے علاقائی سطح پر انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو یمن کے عوام اس وقت جھیل رہے ہیں وہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں اور وہی احساس کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر یمن کے مظلوم عوام اور میسور عوام کی مدد کی جائے اور مذاکرات کو کامیاب بنایا جائے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.